یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ کون سوال کرتے تھے؟ صحابہ کرام. کیوں کرتے تھے؟ مختلف احکامات کو جاننے کے لیے. بعض اوقات مختلف احکامات کی حکمت جاننے کے لیے، ان کی حدود پہچاننے کے لیے. اچھا سوال جو لوگوں کے لیے اچھے علم کا، اچھے علم میں اضافے کا سبب بنے، پسندیدہ سوال ہوتا ہے. اچھا سوال نصف علم ہے، یعنی آدھا علم انسان ویسے جانتا ہے، یعنی ایک لیکچر سن کر، اور آدھی بات سوال سے مکمل ہوتی. اسی لیے جو کچھ آپ نے پہلے سپارے میں پڑھا وہ آدھا علم تھا، آدھا امتحان سے پورا ہوگا. گویا سارے حقوق ہمارے، آپ کا کوئی بھی نہیں، لیکن فائدہ سارا آپ ہی کو ہوگا انشاءاللہ. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال کا ذکر نہ کیا جاتا، محض جواب دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالی نے قرآن کو ایک بہت نیچرل انداز میں پیش کیا ہے، اور قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی نہ تھی. اگر اپنی لکھی ہوئی ہوتی تو یسألونک لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور یہ اسلوب صرف ایک ہی دفعہ نہیں، کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کتاب بھیجنے والا کوئی اور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کی بات چیت کو یہاں نقل کر رہا ہے. اگر یہ آپ نے خود لکھی ہوتی کتاب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، پھر آپ کون ہوئے یہاں؟ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، علم کے پیاسے لوگ، اللہ کی حدود جاننے والے، جاننے کا شوق رکھنے والے، کیا پوچھتے ہیں؟ عن الخمر، شراب کے بارے میں. خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا. شراب کو خمر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. الخمر ما خامر العقل، خمر وہ چیز جو عقل کو چھپا لے. اسی سے لفظ خمار ہے. خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں، اس کپڑے کو جو اس کے سر کو ڈھانپنے والا ہو. یسألونک عن الخمر، یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ شراب کے جہاں کچھ وقتی فائدے تھے، وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی معاشرے میں نظر آتی تھیں کہ جو صحابہ کرام پہ بہت کھٹکتی تھیں، کیونکہ ایک نیک فطرت انسان کو برائی، میل، دھبا، داغ کھلنے لگتا ہے. ایک شخص جس کی طبیعت میں صفائی نہیں، پاکیزگی نہیں، اس کے سامنے گندگی کے ڈھیر بھی ہوں تو اس کو نظر نہیں آتے، وہ آنکھیں بند کر کے بے پرواہ ہو کے گزر جاتا ہے. لیکن ایک شخص جو فطرتاً صفائی پسند ہے، اور یہاں صفائی سے مراد کون سی؟ روحانی صفائی، تو اسے ہر وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے کہ جو اس روحانیت میں خلل انداز ہوتی ہے. ہاں، اسے کوئی علم، کوئی ٹیکسٹ، کوئی قانون، کچھ بھی اس پہ نہ بتانے والا ہو، کوئی اس کو انفارم کرنے والا نہ ہو. جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ اسلام سے پہلے بھی آپ ان برائیوں سے بچتے تھے اور معاشرے کی خرابیوں پہ کڑتے تھے, ان کا حل چاہتے تھے, اسی لیے تو غار حرا جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے. گناہ کی تعریف بھی یہی بتائی گئی کہ گناہ کیا ہے, الاثم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں, لوگوں کے سامنے وہ کام نہ کر سکو. یہ ایک جامع تعریف, حالانکہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے تھی کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو, وہ تو ہے ہی, لیکن ہر شخص کو بھی ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ وہ گناہ ثواب کو خود بھی پرکھے اپنی فطرت کے ساتھ. تو الاسم ما حاک فی نفسک, جو دل میں کھٹک جائے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے, یہ اچھی بات نہیں لگتی, اور پھر کر کے کچھ شرمسار بھی ہو کہ کر تو لیا ہے, اللہ کرے کوئی نہ دیکھے اس کو, لیکن یہ آگہی بھی اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں کچھ نہ کچھ نور ہو, روشنی ہو. اسی لیے فتوے کا معیار بھی کیا قرار پایا کہ استفت قلبک ولو افتوکا, کسی چیز کے حلال حرام ہونے کا لوگ فتویٰ دے بھی دیں, وہ آپ کو کہہ بھی دیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, تو اس کے بعد بھی ایک اور مفتی ہے جو تمہارے اپنے دل کے اندر ہے, اس سے بھی پوچھو وہ کیا کہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم نے مفتی کو, باہر کے مفتی کو ساری حقیقت نہ بتائی ہو ایک چیز کی, کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی سے کوئی فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں, کوئی بات پوچھتے ہیں, تو اس کو بات کا پورا رخ نہیں دکھاتے, آدھی بات بتاتے ہیں. اب اس آدھی بات سے ایک شخص اتنا فتویٰ آپ کو دے دیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے, کیونکہ مفتی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ بلا وجہ کریدے اور بہت ڈیپتھ میں جائے. ایک چیز جو کوئی شخص خود نہیں بتا رہا, وہ اس سے اگلوا اگلوا کے نکالے, تجسس کرے, اسے کیا جواب دینا جو اس سے پوچھا جائے. تو اس لیے کیا معیار دے دیا گیا, استفت قلبک ولو افتوک, دل سے پوچھو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ضمیر نام کی چیز ہر انسان کے اندر کھٹکتی ہے. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا, اس لیے کہ انہیں شراب کا پینا اور پلانا فطری طور پر کچھ کھٹک رہا تھا, کچھ ناپسند آ رہا تھا, اس میں کچھ قباحت محسوس کر رہے تھے. تو اس کے جواب میں جو حکم آیا, یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم تھا, مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھتا تو ہم فوراً ہی آخری حکم سناتے, ایسا گاڑھا جواب دیتے کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑتے. لیکن اس وقت لوگ ابھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکیں, اس لیے ایک ہلکا سا ٹچ دے دیا گیا. وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ شراب اور جوا کیسا ہے, شراب کے ساتھ دوسری چیز میسر جوا بھی تھا, جوا قمار بھی اس کے لیے لفظ بولتے ہیں, لاٹری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کا روٹ یہ سین رے ہے, یسر یسر آسانی کو کہتے ہیں. تو میسر کیا ہے, آسانی سے ملنے والا مال, یعنی جس میں انسان نے کوئی محنت نہیں کی, کوئی کاروبار نہیں کیا, بس بیٹھا ہوا تھا, کچھ ایسا کھیل کھیلا کہ سب کا مال اس کی طرف آ گیا, تو بغیر محنت کے ہی ملا اس کو. تو یہ دو چیزیں جو معاشرے میں بہت عام تھیں, لوگوں کی کھیل اور تفریح کا سبب تھیں, لوگ ان کاموں میں اکثریت مبتلا تھی, ان چیزوں کو عمومی طور پر معاشرے میں مقبولیت حاصل تھی, لیکن ایمان والوں کے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہو گئی کہ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے. تو اللہ تعالی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دریافت فرمایا, تو اللہ تعالی نے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، حرام کا لفظ تو نہیں آیا. تو اسم کا لفظ تو آیا ہے نا کہ گناہ ہے، تو گناہ حلال کام کو کہتے ہیں، جائز کام کے لیے گناہ کا لفظ آتا ہے. فرمایا فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کو فائدے بھی ہو جاتے ہیں. گناہ تو ہے لیکن وقتی فائدے بھی مل جاتے ہیں لوگوں کو. اس سے آپ اسلام کی وسعت دیکھیے کہ ایک چیز کو جہاں گناہ قرار بھی دیا جا رہا ہے وہاں کتنے انصاف کی بات کی جا رہی ہے کہ ہاں ضرور کچھ اس کے ایسے پہلو بھی ہیں کہ جن سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. اور مثلا وہ کیا کہ شراب پی کر وقتی طور پر لذت و سرور حاصل ہوتا ہے، انسان کو اپنی قوت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے. لیکن اور اسی طرح جوئے میں بھی وقتی طور پر بہت سا مال اکٹھا مل جاتا ہے، مگر یہ تھوڑے تھوڑے فائدے حقیقی فائدے نہیں. اسی لیے فرمایا وإثمهما أكبر من نفعهما، ان دونوں کا جو گناہ ہے اکبر زیادہ بڑا ہے، نقصان زیادہ بڑا ہے. من نفعهما ان کے فائدے سے، یہ وقتی سطحی فائدے جو تم کو نظر آتے ہیں، کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. ایک دم یہ نہیں کہا حرام، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کیا مشکل تھی ان کے لیے؟ کیا وہ لفظ جانتے نہیں تھے حرام کا؟ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دشمن نہیں، ان سے کوئی انتقام نہیں لیتے، ان کے اوپر جبر نہیں کرنا چاہتے، ظلم نہیں ڈھانا چاہتے، ان کو ستانا نہیں چاہتے. کتنا حکیمانہ، کتنا ہمدردی والا انداز ہے، کتنے اچھے طریقے سے بات سمجھائی گئی. پہلے کیا بتایا کہ ہاں گناہ ہے، بہت گناہ کی بات ہے، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں. اس سے سننے والے کو اعتماد میں لے لیا، کانفیڈنس میں لے لیا نا اس کو، کہ اب بتانے والا میرا نقصان نہیں کرنا چاہتا. جب وہ مطمئن ہو گیا یہ سن کر کہ اچھا، اب اس پہ چھوڑ دیا نا لو ڈیسیژن. دو چیزیں جب سامنے سامنے رکھ دی تب اس پہ چھوڑ دیا کہ اب تم ڈیسیژن لو کیا کرنا ہے تم کو، اور پھر ہلکا سا بتا دیا دیکھو اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. وہ ڈیسیژن نہیں لے سکا، خود ڈیسیژن لے کے بتا دیا، بس اتنا سا، اور اس کے بعد بات بند. لمبے چوڑی تقریریں اور دلائل اور یلغار کچھ بھی نہیں، نتھنگ، سوچو بیٹھ کے. کیا زبردست انداز ہے قرآن کا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دو گھنٹے کی لمبی تقریر نہیں کریں گے کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ایک بات کو بار بار ہم ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں، سر پہ سوار ہو جاتے ہیں لوگوں کے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو شاید نہایت احمق لوگ ہیں. اور جو بات ہم کو سمجھ میں آ گئی اب جب تک ان کے دماغ میں نہ اترے ہمیں چین نہیں لینا. حالانکہ اگر آپ لوگوں کے بارے میں خوش گمان ہوں اور سمجھیں کہ یہ خود بھی سمجھدار ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے دیکھو بچے تم خود بھی سمجھدار ہو، عقل مند ہو، ہم نے تمہارے سامنے اچھا برا واضح کر دیا، اب تو تم جو چاہو کرو، نہ یہ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ اچھی اور یہ کم. تو اب جس کے اندر خیر ہوگا، جس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہوگی، وہ اس جواب کو سن کر ایک دم نرم پڑ جائے گا، ڈیفنسو پوزیشن میں نہیں آئے گا، یعنی اس کے اندر ریزسٹنس ایسی نہیں آئے گی کہ وہ ایسی ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی کہ نہیں میں نے نہیں ماننا. کیا آئے گی؟ اچھا سوچتا ہوں. کیونکہ انسان قدرتی طور پر اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتا، جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز میں فائدہ کم ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے تو ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ انسان خود بخود زیادہ فائدے والی چیز کی طرف جائے گا. آپ دیکھیں کہ پوری ایک آیت بھی نہیں دی گئی جواب میں، آدھی آیت دی گئی، آدھی سے بھی کم ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو. اور آدھی چلے آدھی کہہ لیں، اور آدھی میں دو چیزوں کا جواب ہے. واسمهما اکبر من نفعهما، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. کیسے؟ کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اس کو پینے سے پہلے خریدنے کی ضرورت ہے، جیب کا نقصان، کیونکہ ایسی چیز خریدی کہ جس سے اس کی صحت میں فائدہ نہیں نقصان ہے. تو نقصان دہ چیز کا خریدنا جیب پر بوجھ ہے، بلا وجہ کا جیب پہ بھاری، مال کا نقصان ہو گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ تمام سافٹ ڈرنکس اور اچھے اچھے ڈرنکس کے مقابلے میں یہ ڈرنک کہیں زیادہ مہنگا ہے. لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی خوبصورت بوتلیں شراب کی ہوتی ہیں اتنی کسی اور ڈرنک کی نہیں ملیں گی آپ کو، اتنی خوبصورت پیکنگ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی. یہ کس لیے؟ دراصل کہ اس کی پیکنگ دیکھ کر انسان اٹریکٹ ہو جائے. بہرحال مال کا نقصان، اب اس کو کھولا، سر عام پی نہیں سکتا جیسے ہمارے ممالک ہیں، چھپ کے پینا پڑتا ہے رشتے داروں سے، بعض وقت گھر والوں سے، اپنی ہی بیوی سے، اپنے بچوں، بیوی سے نہیں تو بچوں سے، بچوں سے نہیں تو ماں باپ سے، برادری سے، خاندان سے. اب کیا ہوا؟ ظاہر باطن کا جو فرق آیا، گلٹی کانشیس ہو گیا انسان، ایک ندامت کسی اٹھی، اسے کسی طرح دبایا اور پی گیا. منہ میں گھونٹ ڈالتے ہی چکھا تو نہیں، سنا ہے بدمزگی ہوتی ہے، ایک بدمزگی کا احساس، حلق سے نیچے اتری، سٹمک میں گئی، اس کے لیے نقصان دے. پھر اس کے بعد جو جسم پر اس کے اثرات ہوئے، عقل ماری گئی، عقل کا نقصان، ہوش میں یاد نہ رہا کہ نماز کا وقت ہے، کہیں جانا ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، دین کا نقصان، جو بھی سامنے آئے اس کے ساتھ بیہودہ مذاق یا بہکی بہکی باتیں، عقل کا نقصان، حقوق العباد میں زیادتی ہو سکتی ہے، یعنی ناروا رویہ ہو سکتا، بیوی کو پیٹنا شروع کر دے، شیشے توڑنا شروع کر دے، برتن پٹخانا شروع کر دے، پھر مال کا نقصان. اور پھر یہ چیز ایسی ہے، یہ نشہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ آپ کہیں کہ اتنا پی کے بس اتنا کافی ہے، وہ ہر دفعہ اس کی مقدار میں اضافہ کرتے کرتے، ہر نقصان میں اضافہ اور ساتھ صحت کے نقصان میں اضافہ، عبادات وغیرہ کی طرف توجہ کا کم ہونا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی. دنیا کے نقصان تو ہوئے ہی، اللہ تعالی بھی ناراض، آخرت کا نقصان، ایک کے بعد ایک وبال. فرمایا ہوا اسمہما اکبر من نفعہما. ایک ڈاکٹر کا کال ہے کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیں تو آدھے ہسپتال اور جیل خانے خود ہی بند ہو جائیں گے. یہ مسلمان نہیں، ایک غیر مسلم کا قول ہے. حدیث میں اس کی حرمت کے بارے میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک اور حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت ہے، نمبر 1 نچوڑنے والا، نمبر 2 بنانے والا، بنانے سے مراد پیکنگ وغیرہ بھی ہو سکتی، نمبر تین پینے والا، نمبر چار پلانے والا، نمبر پانچ اس کو لاد کر اٹھا کر لانے والا یعنی کیری کرنے والا، نمبر چھ جس کے لیے کیری کر کے لائی جائے، مثلا کسی شاپ یا کسی شخص کے لیے، کسی کمپنی کے لیے، نمبر سات اس کو بیچنے والا، نمبر آٹھ اس کو خریدنے والا یعنی خود نہیں پی رہا لیکن بس خرید رہا اور بیچ رہا ہے آگے، نمبر نو اس کو گفٹ کرنے والا، ہبا کرنے والا، ہبا گفٹ یعنی خریدی نہیں بیچی نہیں، کسی نے دی تو کہا کہ چلو خود نہیں پیتا کسی کو دے دیتا ہوں، تو اس نے آگے ہبا کر دی، ہبا کرنے والا، نمبر دس اس کی آمدنی کھانے والا۔ کہیں سے کوئی گنجائش چھوڑی؟ کس ام الخبائث، اس کا نام ہے ام الخبائث، تمام خرابیوں کی ماں، جڑ، اصل، بنیاد، کہ کہیں سے بھی کوئی اس پر کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ انوالو ہونا چاہے تو نہ ہو سکے۔ یہ اتنی زیادہ ریسٹرکشنز کیوں آ گئی؟ اور ہر شخص جو اسے اٹھائے، دے، لے، کسی بھی طرح اس کے اوپر اس کی ممانعت، اس پہ لعنت ہے، یہ سب لعنت والے کام ہیں۔ یہ اس لیے اتنی سخت بات کی گئی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پینے کی نیت سے نہ خریدے لیکن دیکھ کے دل للچا جائے، پی بیٹھے اور پی کے لت پڑ جائے۔ اسی طرح لاتے لے جاتے اس کے ساتھ اتنا فیملیئر ہو جائے کہ اس کی قباحت دل سے نکل جائے اور ایک دن خود اس کا بزنس شروع کر بیٹھے۔ تو کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص کہیں سے بھی انوالو ہونے لگے ان سب کو روک دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے، اس کے فائدے سے۔ یہ تو تھا پہلا حکم۔ دوسرا حکم آگے آپ پڑھیں گے کہ لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، وہاں بھی حرام نہیں کہا گیا اور نہ ایک دم روکا گیا، بس کہا گیا کہ اچھا، یہ حکم آنا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا اچھا گناہ کا کام ہے ہم نہیں کرتے، خود ہی رک گئے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ چھوڑ دو حرام ہے۔ لیکن ابھی کچھ لوگ اپنی فطری کمزوری کی بنا پر اس کو نہ چھوڑ سکے تو پھر انہیں نمازیں ان کی ضائع ہوتی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں نماز کا وقت نکل جاتا۔ تو فرمایا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا اور سورت یعنی کہ شراب کی حالت میں تھا اور کل یا ایھا الکافرون نماز میں پڑھا رہا تھا اور وہ سخت غلطی ہوئی، بھول گئے۔ کل یا ایھا الکافرون تو ویسے بھی بھولنے والی سورت ہے جس میں شبہ کا اندیشہ ہے، کہاں یہ کہ انسان نشے کی حالت میں پڑھائے تو کیسے صحیح پڑھا سکتا ہے۔ تو اس پر یہ دوسرا حکم آ گیا کہ نماز کے اوقات میں مت پیو۔ اب لمیٹڈ ٹائمنگز رہ گئے، کنٹرول کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، ڈیوریشن بڑھ گیا۔ پھر اس پر بھی ہوا یہ کہ اب راتوں کو پی جاتی جب نمازوں کے اوقات جو تھے وہ گزر جاتے سارے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر ایک شخص نے دوسروں کی دعوت کی، شراب پی پلائی گئی، اس کے بعد شعر و شاعری شروع ہوئی، ایک قبیلے نے دوسرے کے خلاف حجب شروع کی اور آپا دھاپی مار پٹائی تک نوبت آ گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ یا رب العالمین آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات کر دیجئے۔ تو تیسرا حکم آ گیا، وہ حکم کیا تھا وہ جہاں آئے گا تو آپ کو بتائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، ہاں، اور دوسرا حکم وَالْمَيْسِرْ، جوئے کے بارے میں، جوا، لاٹری، قمار، اس کے بارے میں بھی فرمائے کہ اس میں بھی بہت گناہ ہے کیونکہ اس سے ایک تو انسان مفید کاموں کی بجائے بیکار کاموں کی طرف جاتا ہے، کھیل کود کا شوقین ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کے مال پر نظر، بعض اوقات ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اسے مل ہی جائے، جوا کھیلنے سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اور زیادہ لوگ ہارتے ہیں، اس سے نفرت، عداوت اور کدورت پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو یکایک بہت سا مال مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، وہ اور کئی قسم کی اخلاقی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص جو محنت کر کے مال کماتا ہے پھر اسے استعمال کرتا ہے، اس کے کمانے اور خرچ کرنے دونوں میں ایک وقار ہوتا ہے، لیکن جو شخص راتوں رات امیر بن جائے کہ کچھ نہ تھا، بھوکا تھا، اچانک ملینئر ہو گیا، تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ اچانک جو اس کو اتنا کچھ ملا تو اس کے دل میں غرور، تکبر اور اتنی سمجھ بھی نہیں کہ اس مال کو استعمال کیسے کیا جائے، لہذا وہ دوسرے انسانوں کو بھی حقیر سمجھے گا، اور ایسا ایک دم کثرت سے ملنے والا مال کئی قسم کی اخلاقی خرابیوں کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے بھی روک دیا گیا. اور بھی کئی ایک حکمتیں ہیں، آگے بھی ان کا ذکر آئے گا. اسی لیے فرمایا کہ اگرچہ وقتی طور پر ایک شخص کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بہت سے نقصان اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ بہت سے لوگوں کا مال ایک کو مل گیا، ایک کو تو فائدہ ہوا لیکن باقی سب کو تو ہوا نا نقصان. اب ایک جس کو وقتی مال کا فائدہ ہوا، باقی سب اس کے دشمن ہو گئے، اس سے نفرت عداوت کرنے لگے. پھر یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کو مال ملا جو اس کا اہل نہیں تھا، تو وہ یکا یک امیر ہو کر معاشرے میں کئی خرابیاں کرے گا، کیونکہ جب نا اہل شخص کو، نا اہل سے مراد یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ پاگل یا بے وقوف شخص ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کا معاملہ اور ہوتا ہے. ایک چیز جو اچانک آتی ہے اور انسان اس کے لیے پریپئرڈ نہیں ہوتا تو اس کو بعض اوقات سنبھال بھی نہیں سکتا، اور جب وہ سنبھال نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے چوری ڈاکے کا سبب بھی بن جائے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی نہ معلوم ہو تو بہرحال اللہ کا حکم تو ہے ہی جس نے کہہ دیا کہ اس میں تمہارا نقصان زیادہ ہے. اب دیکھیں کہ ان دو باتوں سے، شراب اور جوئے سے لے کر باقی تمام چیزوں کو بھی دیکھ لیں کہ ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ وقتی ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کو ہمارے لیے ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے. اس میں آپ کئی ایک مثالیں خود بھی تلاش کر سکتے ہیں. اب میں دیکھو گا کہ بعض وقت لوگ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم اس سے بہت عبرت حاصل کرتے ہیں، ہم اس سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس طرح تو آپ دیکھیں کہ سانپ بچھو میں بھی فائدہ ہے، لیکن آپ پالتے نہیں ہیں ان کو گھر میں رکھ کے. دیکھو سانپ سے ایسی ایسی دوائیاں بنتی ہیں، سانپ سے زمین کا زہر چوسا جاتا ہے، بچھو کے یہ یہ فائدے ہیں. آپ علم طب پڑھیں، بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے سانپ بچھو کے. تو آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا آپ سوئے پڑے ہوں اور وہ آپ ہی کو ڈس جائے، آپ ہی کوئی ہلاکت کا سبب بن جائے. اسی طرح چوری ڈاکے کے بھی بہت فائدے ہیں، آپ چوری کر لیں کسی کا مال، آپ کو بہت پیسے مل جائیں گے بغیر محنت کے.